بھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ خیر۔
کیسے مزاج گرامی؟ طبی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ علم دین سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی مجلس کو، ایسے حلقوں کو آپ بڑا پسند فرماتے تھے کہ جو بطور خاص جس میں علم دین کے حوالے سے مذاکرہ ہو رہا ہو، کچھ سیکھا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو۔ یہ دار الافتاء اہل سنت کا پروگرام بھی علم دین کی سیکھنے سکھانے کی وہ ایک کڑی ہے کہ جس میں سوال جواب کی صورت میں کئی طرح کے ہم سوالات اور ان کے جوابات کی شرعی رہنمائی وہ مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر پہنچانے کی ہماری کوشش اور نیت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ذکر کر رہے تھے، جمع ہو کر ذکر کر رہے تھے۔ آگے آپ تشریف لائے تو ایک حلقہ ایسا تھا کہ جو آپس میں علم کا مذاکرہ کر رہے تھے، کچھ سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے ایک دوسرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمایا، دونوں خیر پر ہیں، یعنی ذکر کرنے والوں کو بھی ثواب بھلائی وہ ملے گی، لیکن فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ ان میں تشریف فرماؤ، آپ ان میں بیٹھ کے تشریف فرماؤ۔ تو علم دین کی بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص وہ مسائل جن کی ہمیں حاجت ہے، جن کی ضرورت بھی ہے، درپیش مسائل جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ تو حسب حال ہر آدمی پر سیکھنا بہت اہم اور ضروری، اور وہ فریضہ اس پر لازم ہو جاتا ہے، تو اس کا خیال بھی ہمیں رکھتے رہنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔
میرا نام محمد عمر ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ یہ جو عرفے کی نیاز ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ کی جاتی ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو عموماً سال سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے 15 شعبان سے ایک دن پہلے یہ نیاز دلائی جاتی ہے، اور تبارک کی روٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر اس کی نیاز دلائی جائے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی وضاحت بیان کر دیجیے گا۔
جی، عرفے کی نیاز، اور یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں اس دفعہ ان کا عرفہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے فوت شدہ مسلمانوں کو زندہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، اور اگر ہم قرآن و احادیث پر نظر کریں تو زندہ کا عمل فوت شدہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف مقامات پہ، مختلف موقعوں پر اس انداز کے سوال کیے ہیں،
ٹھیک،
کہ جس میں اپنے فوت شدہ شخص کے لیے اب ہم کیا کریں،
ٹھیک۔
تو ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ ان کو موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ کام، نیکی کے کام کا ہمیں کہتی، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اب ہم ان کے لیے کیا کریں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے صدقہ کرنے سے متعلق پوچھا کون سا صدقہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ذکر فرمایا کہ پانی، یعنی پانی کے ذریعے ثواب پہنچاؤ، صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ہادی لیوم میں سعد،
ماشاء اللہ،
کہ یہ کنواں جو کھودا گیا اس کے ذریعے جو پانی لوگ استعمال کریں گے، اس پر جو ملنے والا ثواب ہوگا تو وہ سعد کی والدہ کو پہنچے۔ تو ایصال ثواب یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اور اس دوران پورے سال میں یا قریب قریب جو مسلمان دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں، تو 15 شعبان المعظم آنے سے پہلے پہلے لوگوں نے ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، تو اب اس کو 15 شعبان سے پہلے پہلے کرنے کو وہ ضروری قرار دے، تو یاد رکھیں ایصال ثواب شرعاً یہ حق ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے شریعت مطہرہ نے ہم مسلمانوں کو کسی خاص وقت کا پابند نہیں کیا کہ ایصال ثواب اس وقت کے اندر اندر ہو جانا چاہیے، اتنے دن میں ہو جائے، 15 شعبان سے پہلے پہلے ایصال ثواب ہو جانا چاہیے، ضروری ہے. یاد رکھیں اس طرح کی کوئی تاکید نہیں ہے. ایصال ثواب جب کریں، جتنا کریں، اور کم پیمانے پہ کریں، زیادہ وسیع انداز میں کریں، تو نیاز فاتحہ کا، کھانے کی چیز کا اہتمام کریں نہ کریں، شریعت مطہرہ نے ہمیں ایصال ثواب کے حوالے سے ان چیزوں کا پابند نہیں کیا. تو اب یہ ہے کہ دین اسلام میں ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایصال ثواب اتنے دنوں میں ہو جانا چاہیے. تو اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم سے پہلے پہلے ایصال ثواب ہو جائے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. تو ایصال ثواب 15 شعبان کو بھی ہو سکتا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ایک عرفہ کا دن لوگوں نے اپنے طور پہ بنا لیا ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کا کانسیپٹ سنا گیا ہے کہ اگر ہم نے 15 شعبان سے پہلے پہلے فاتحہ نہیں کی، عرفہ کی، تو مردے جب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو وہ ان مردوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ جن کو ایصال ثواب نہیں کیا گیا، یا یوں کہتے ہیں کہ یہ اس سال کے مردوں میں شمار ہی نہیں ہوں گے.
اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ جو یعنی پچھلے 15 شعبان کے بعد، یعنی آپ جن کو پہلی شب برات آ رہی ہے، تو ان مرحومین کے لیے یہ بطور خاص کہ اس دفعہ ان کی عرفہ ہے اور یہ پہلے والوں سے
ملاقات کریں گے، اور اگر ان کو ایصال ثواب نہیں کیا تو یہ ان کو پہچان نہیں پائیں گے. تو یہ ایصال ثواب ان کی پہچان کا آپس میں ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اس وجہ سے شاید لوگوں نے اس معرفت اور تعارف آپس میں دوسرے کی پہچان ہو، تو اس زاویے سے اس دن کا نام رکھ دیا عرفے کی نیاز. تو یاد رکھیں کہ یہ عوامی اپنا ہی ایک کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے اس انداز کی کوئی ہمیں قرآن و احادیث کے حوالے سے کوئی رہنمائی اس زاویے سے نہیں ملتی کہ اگر ہم نے ایصال ثواب کر دیا تو اس سال 15 شعبان سے پہلے پہلے جو انتقال کرنے والے مردے ہیں وہ گزشتہ سالوں کے مردوں سے ملاقات کریں گے، اور اگر ہم نے ایصال ثواب نہیں کیا تو وہ ملاقات نہیں کر پائیں گے، ان کو پچھلے سال کے مردے اس سال والے مردوں کو پہچانیں گے نہیں. تو یہ عوامی ایک غلط فہمی ہے، اور جس نے بھی پھیلائی ہے عوام میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور اس زاویے سے مزید جو لوگ ایک دوسرے کو پابند کرتے ہیں کہ آپ کے دادا کا آپ کو عرفے کی نیاز تو کروانی پڑے گی ورنہ ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا، تو اس انداز میں بسا اوقات 40واں شفیق صاحب 40واں ہو رہا ہے جیسے 25 شعبان کو،
جی
تو اب یہ کہیں گے نہیں 15 شعبان سے پہلے ہی آپ کو 40ویں کی نیاز کر دینی ہے ورنہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو دیکھیں ایصال ثواب کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی دن، کوئی وقت، کوئی انداز مقرر نہیں کیا. تو یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہیں، جب چاہیں ایصال ثواب کریں، آپ روزانہ ایصال ثواب کریں، 15 شعبان سے پہلے کریں، 15 شعبان کے بعد، تا حیات اپنے اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں، اور بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو اب اس اولاد کے لیے اپنے والدین کے ایصال ثواب کا ایک ذہن بنا لینا چاہیے کہ اپنے روزانہ کی جانے والی عبادتوں میں اپنے والدین کو بھی ان عبادت کا ثواب پہنچائیں، اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو بھی یاد رکھنا چاہیے.
ماشاء اللہ. کچھ لوگ مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی 14-15 شعبان کو مردوں کی عید کا نام بھی دیتے ہیں، تو عید کے طور پر بھی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو روحیں گھروں کو آتی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اسے بیان فرمایا، اور ان جو ایام میں، جمیل صاحب ان کو جو بیان کیا ان میں شب برات بھی بیان،
شب برات بھی ان ایام میں شامل ہے کہ جس میں روحیں اپنے گھروں کی طرف، اپنے اہل کی طرف پلٹتی ہیں، اور وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے اہل کی طرف سے ہمیں کچھ ثواب پہنچایا گیا ہے یا نہیں. تو اگر انہیں ثواب پہنچایا جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی پلٹتی ہیں، اور اگر انہیں ثواب نہیں پہنچایا جاتا تو وہ غم زدہ ہو کر پھر واپس پلٹ رہی ہوتی ہیں. تو یوں اپنے مرحومین کی ارواح کو بھی ہمیں خوش کرتے ہوئے رخصت کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے مرحومین کی ارواح وہ ہمارے گھروں کی طرف ایصال ثواب کی منتظر ہوتی ہیں، کل ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری ارواحیں بھی اس طرح اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹیں گی اور ایصال ثواب کی منتظر ہوں گی. تو یہ اگر ہمارا اچھا انداز ہوگا کہ ہم اپنے مرحومین کو آج یاد رکھیں گے اور یہ انداز ہمارے بچے بھی دیکھیں گے, ہمارے گھر کے افراد بھی دیکھیں گے, تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے کی ایک صورت بنتی رہے
گی. یعنی ایصال ثواب لبل عرفہ یا جو بھی آپ نے یہ کہا کہ یہ کوئی تعین نہیں ہے, لیکن ایصال ثواب جو نیاز کرتے ہیں
ثواب
اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کو یہ بخشتے رہیں, انشاءاللہ اللہ پاک ان کا ثواب بھی ان کو دے گا, پہنچائے گا, اور مرحومین قبروں میں یہ ثواب جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. یہاں تک روایات میں بیان کیا گیا جو سات والی قبر والا جس کو تحفہ یہ نہیں پہنچا ہوا نا تو وہ غمگین ہوتا ہے دیکھ کر کہ یہ اس کو تو یہ تحفے بھی پہنچے ہیں, خوش نصیب ہیں وہ اولادیں وہ گھر والے جو اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں, اور بالخصوص ایسے مواقع پر, عیدین کے مواقع پر, رمضان شریف ہے, بلکہ کئی جگہوں پر تو جمعرات کا معمول ہے. جمیل صاحب جمعرات اور بھری مراد اسے بھی کہا جاتا ہے, اور اس میں وہ اہتمام کرتے ہیں مرحومین کے لیے. اللہ پاک نیکی والے کاموں پر استقامت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات.
میرا سوال یہ ہے, ہم صاحب کی بارگاہ میں مثال کے طور پر زید ہے, اس نے اپنے باپ کی وراثت کا پلاٹ جو ہے وہ 2015 میں سیل کیا تھا, تو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا, اب وہ اپنی بہنوں کو حصہ دینا چاہ رہا ہے, تو کیا وہ آج کی مالیت کے اعتبار سے دے گا یا 2015 کے اعتبار سے دے گا؟ یہ رہنمائی فرما دیں.
جی,
اگر اپنے والد مرحوم کے ترکے والا جو پلاٹ ہے اگر کسی نے اپنے بہن بھائیوں سب سے اجازت لے کے فروغ کر دیا تھا, تو فروغ کرنے کی صورت میں اب وہ جو رقم ہے, غالباً سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رقم اپنے بہن بھائیوں کو یا بہنوں کو انہوں نے نہیں دی, تو اس صورت میں اگر مکان اپنے سارے ورثہ کی اجازت سے فروغ کیا ہے تو مکان کا پورے مکان کا بیچنا بھی جائز ہوا. اب جو رقم حاصل ہوئی اس رقم کو وراثت کے جو اصول ضابطے ہیں اس کے مطابق تقسیم کرنا تھا. اب اگر بہنوں کی طرف سے بھائی کو یہ رعایت دی گئی کہ جو رقم ہمارے حصوں کی آئی ہے آپ استعمال میں لے آئیں بطور قرضہ, تو جب آپ کے پاس گنجائش ہو تو ہمیں ہماری رقم دے دیجئے گا, تو اگر یہ صورت ہے تو پھر بھائیوں کا اپنی بہنوں کے حصے بطور قرض لینا جائز, اور اب جتنی رقم بہنوں کے حصے کی لی ہے اتنی ہی رقم بھائیوں کے اوپر بطور قرض واپسی دینا ان کو لازم ہوگا. اگر یہ اپنی بہنوں کو اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہیں, جیسے بہن کے حصے میں 800,000 روپے آئے اور بھائی نے استعمال کر لیے, اب یہ واپسی دینے کا مرحلہ جب آتا ہے تو یہ 800,000 تو بہن کا حق بنتا ہی ہے, لیکن اگر یہ اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہیں جبکہ زیادہ لینا قرض لیتے وقت طے نہ ہوا ہو تو پھر یہ اضافی دینا بھی جائز ہوتا ہے, اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ قرض کی ادائیگی کرتے وقت زیادہ دینا یہ مستحب عمل ہے جبکہ پہلے سے دینا طے نہ ہوا ہو. اچھا, ایک صورت یہ ہے کہ بھائی نے مکان تو بیچ دیا, بیچنے کے بعد اب دیگر ورثہ سے اجازت لیے بغیر ان کے حصوں کی رقم کو اپنے استعمال میں لے آیا.
عام طور پہ یہی صورت ہوتی کہ اس سے یا الگ کوئی پراپرٹی لے لی یا اسے اپنے بزنس میں ہی ڈال دیا اور مزید اس سے کمائے
اور دیگر ورثہ سے ان کے حصوں کی رقم استعمال کرنے کی اجازت نہیں لی. اجازت نہیں لی, پوچھا بھی نہیں, تو پھر یاد رکھیں ان ورثہ کے حصوں کو اپنے استعمال میں لانا بلا اجازت یہ غصب ہوا, ظلم ہوا, ناجائز ہوا, حق العبد میں ایسا شخص گرفتار ہوگا. تو اس پر لازم ہے کہ اپنی بہنوں کے جو حصے کی رقم بنتی ہے اتنا ان کو ادا کریں, اور اگر اپنے بہن بھائیوں کے حصے کی رقم اپنے کاروبار میں استعمال کر چکا ہے ان کی اجازت کے بغیر, تو یاد رکھیں جو مال غصب کیا اس غصب شدہ مال کو استعمال میں لا کر کاروبار میں لگا کر جو فائدہ ہوا, جو نفع ہوا, تو وہ نفع استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس نفع کا حکم یہ ہے کہ اس نفع کو صدقہ کریں. اب صدقہ کریں یا جن کے حصے کا مال تھا, جن کے مال سے یہ نفع اس کو حاصل ہوا ہے, چاہے تو ان کو دے دیں, اور بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کے مال کو اس نے بلا اجازت استعمال کیا اور ان کے حصوں کی رقم سے جو آنے والا پروفٹ ہے وہ انہی کو دے دیا جائے. تو بہرحال اس طرح جو لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے حصے کی رقم اپنے کاروبار میں یا اپنے مکان میں یا اپنے ذات پر استعمال کرتے ہیں تو بلا اجازت ایسا کرنا ناجائز گناہ اور غصب کے زمرے میں آتا ہے. اس سے حاصل ہونے والا جو پروفٹ ہوگا وہ استعمال کرنا جائز نہیں. اس پروفٹ کو اپنی ملکیت سے نکالنا ضروری ہے. اس کی ایک صورت یا تو کسی شریف فقیر پہ وہ نفع صدقہ کر دے یا پھر ورثہ جن کے مال سے حاصل ہونے والے پروفٹ تھا انہی کو ان کے اصل مال کے ساتھ ساتھ واپس لے دے دے. تو اب یہ جو سوال ہے کہ جتنی رقم استعمال کی تھی اس کا حساب لگائے یا آج کے دور کے حساب سے جو ویلیو بنتی ہے وہ, تو دیکھیں اب وراثت کا جو مکان تھا اگر ورثہ کی اجازت سے بیچا تھا تو وہ تو بک گیا, اب ان کو ان کے حصے کی رقم دینی تھی, تو جتنی رقم بنتی تھی وہ رقم ان کو دینی ہوگی. اور اگر ان کی اجازت سے مکان فروخت نہیں کیا گیا, خود سے اپنی مرضی کر کے مکان بیچ دیا گیا, تو یا اس صورت میں اپنے حصے کا جو ملکیت ہے وراثت کی اتنے میں تو سودا جائز ہوگا, لیکن جو دیگر ورثہ کے حصوں کا مال ہے تو ان کا سودا ورثہ کی اجازت پہ موقوف, شرعی حکم یہی ہے.
صحیح.
تو اب ورثہ کی اجازت پہ موقوف ہے, اب اگر ورثہ راضی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ نے بیچ دیا اب ہمارا حصہ تو دے دو, اب اگر یہ حصہ نہیں دیتا تو یہ غاصب ہوا. اور یہ جو پچھلی ڈیٹیل اور تفصیل تھی وہ اسی سے متعلق,
یعنی اگر یہ راضی نہیں ہوتے اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی دوبارہ ہمیں وہی اسی مکان میں سے ہی جو ہم نے تو اوکے نہیں کیا اس بے کو اس خرید و فروخت کو,
بالکل,
تو کیا کیا ان کو رائٹ بنتا ہے شرعی طور پر؟
شرعی اعتبار سے اگر وراثت والا مکان ہے اور کوئی وارث وہ دیگر وارثوں سے اجازت لیے بغیر پورا ہی مکان بیچنا چاہتا ہے تو پورا مکان نہیں بیچ سکتا.
صحیح.
وہ اپنے حصے کی بقدر جتنا مال ہے
وہ بیچ سکتا,
وہ تو بیچ سکتا ہے, دیگر ورثہ کا حصہ ان کی اجازت سے بیچے گا. بلا اجازت بیچا تو وہ ورثہ کی اجازت پہ موقوف ہے. اگر وہ چاہیں سودا نافذ کرنا تو ان کے حصے کے ابھی سودا ہو جائے گا, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کو بیچنا نہیں چاہتے, ہم اپنے حصے کی بے خرید و فروخت کو ہم خطکل عدم قرار دیتے ہیں, تو ان دیگر ورثہ کا حصہ فروخت نہیں ہوا, شرعی حکم تو یہ ہے. اب معاملہ کیا ہوتا ہے جو خریدا
فروخت در فروخ یوں معاملہ, تو اب اس کو بیچا ہے اس نے پتہ نہیں وہ آگے کہاں سے کہاں پہنچا دیا,
اب اس طرح مال آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب دیگر جو ورثہ ہیں اگر یہ اس سودے کو نافذ کر دیتے ہیں تو نافذ ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے نافذ نہیں کیا تو وہ سودا نہیں ہوا. اب اس طرح یہ دعویٰ کر کے اپنے حصے کو واپس لے سکتے ہیں, لیکن اس میں بہرحال ایک پیچیدگی تو بہت زیادہ ہے.
اچھا, اس میں اگر یہ ان سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ورثہ اس بات پر رضامند ہوتے ہوں کہ بھئی آپ نے 50 لاکھ کا بیچ دیا تو ہمارا ابھی اس وقت اس کی 1 کروڑ ویلیو ہو چکی ہے, تو اب ہم راضی تبھی ہوں گے ہمیں 1 کروڑ کے حساب سے حصہ دے دیں.
اب دیکھیں یہ اگر انہوں نے سودا نہیں کیا نا,
جی
جب نہیں کیا تو پھر یہ اپنے مکان میں جو حصہ تھا اسی کا مطالبہ کریں گے, اور مطالبہ کس سے ہوگا؟ اس بیچنے والے اور خریدار ان دونوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے حصے کو ہمیں واپس دیا جائے.
یعنی خریدار بھی ہوشیار رہے اس حوالے سے کہ وہ کیا خرید رہے ہیں.
تو اب اس زاویے سے عمومی طور پہ جو مالی وراثت ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ جعلی سائن اور یہ وہ, چونکہ
یہاں سب
مکان وراثت والے مکان کے بکنے میں سارے ورثہ کے سگنیچر اور ان کی این آئی سی ہے تو وہ سب چیزیں ہونا بھی ضروری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ بعد میں کوئی ایک وارث یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ میری اجازت نہیں تھی. تو اب اس دوران یا تو سارے ورثہ راضی ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی وارث کی کاپی لے کے کسی کا بھی سائن جعلی کر کے
اطلاع
کرنے والے یہ کام کر جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کسی کا بھی حصہ اس کی اجازت کے بغیر فروغ کرنا جائز نہیں ہے.
بہت اہم مسئلہ ناظرین کرام, اور یہ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, یا گھر کے اندر جو ایک سربراہ ہوتا ہے یا بڑے بھائی ہیں بالفرض ان کا زیادہ چلتا ہے سب معاملے میں, تو وہ یہ چیزیں نافذ کر رہے ہوتے ہیں, بیچ دیا, بیچنے کے بعد اپنے 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 معاملات میں پیسے خرچ کرتے رہے. اور ایسے کیسز آپ نے تو کہا نا کہ صدقہ کریں یا انہیں کو لوٹا دیں, زیادہ بہتر صورت انہیں کو لوٹا دیں, یعنی ایسے کیس بھی آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے. آپ 20 لاکھ کی چیز بیچی تھی اور پھر اس کو کر کے اب اسی کو ہی 80 لاکھ تک پہنچا دیا اپنے بزنس کار, اور جب وراثت تقسیم ہوئی تو یہ 20 لاکھ ہی تھے, یہ اس وقت وہ تھے. کئی ایسے جن کے پاس مکان موجود ہے اپنی جگہ پہ, مکان ابھی بکا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اپنی بہنوں کو یا دیگر کو راضی کر رہے ہوتے ہیں جب والد فوت ہوئے تھے اس وقت کی ویلیو سے پیسے لے رہے. اب وہ اس وقت یعنی ان کو اور شاید کوئی مس گائیڈ بھی کرتے ہیں شرعی طور پر کہ بھائی والد جب فوت ہوئے ہیں تو اس وقت ہی جتنا وہ تھا تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا. تو ہیں بہت سی پچیدہ صورتحال ہوتی ہیں, اور یہ غصب کے جو احکامات, اور آپ ذرا غور کریں, یعنی غصب والا صرف یہ نہیں ہوتا کوئی عام لوٹ مار کر کے, یہ غصب کے احکامات اس پر ہی ہیں. یہ اتنا ایک جو اس کو کیا کہیں گے, اس کو کوئی شریفانہ انداز والا غصب کہیں یا کیا کیا کون سا غصب؟
ایک ڈکیت تو وہ تو آتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ آ کے کچھ بھی چھین کے لے جاتا ہے, اور ایک یہ ہوتے ہیں کہ فیملی کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیگر ورثہ کے حقوق تلف کرنے میں بالکل بے باک ہوتے ہیں, اور ان سے ورثہ اپنا حق مانگنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھیک مانگ رہے ہیں.
بھیک مانگ رہے ہیں, ان کو پتا لڑائی ہو جائے گی اگر مانگیں گے,
اس وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کسی بھی شخص کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس ظلم پر راضی ہے. کوئی بھی ظلم پر راضی نہیں ہوتا. تو بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ہی ان کو دینا ضروری ہے, یا یہ کہ بہنیں اب کم لینے پہ خود سے دل سے راضی ہو جائیں تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ بھائی بہنوں کو یوں کہتے ہیں کہ والد صاحب کا جب انتقال ہوا تھا سن 2010 میں تو اس وقت اتنی ویلیو تھی, تو اس ویلیو کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے. تو بھائی جس ویلیو کے حساب سے آپ بہنوں کو دینا چاہ رہے ہیں ان کا حصہ, تو اسی ویلیو کے حساب سے آپ بھی اپنا حصہ لے کے سائٹ میں ہو جائیں.
اچھا, یہ کوئی نہیں ہے, یہ
کوئی نہیں
ہے, بھائی نہیں کرے گا. آپ کو یہ سوالات تو آئے ہوں گے, مجھے تو نہیں کبھی زندگی میں کسی نے یہ پوچھا کہ کوئی خواتین کی طرف سے آیا ہو کہ ہمارے بھائی معاف کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی طریقہ اس کا بتائے. یہ ضرور ہوا ہوگا, شاید آپ سے ہی پوچھا ہوگا کہ ہماری بہنیں نہیں لینا چاہ رہی, ہمیں آپ کو ایک طریقہ بتائے.
بہنیں نہیں لینا چاہ رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو وہ آپ کے فتنے سے ڈرتی ہیں, آپ کے شور شرابے سے ڈرتی ہیں, وہ اس بات سے ڈرتی ہیں کہ اگر ہم نے وراثت کا سوال کیا تو بھائی ہمارے لیے اس گھر میں آنے کے دروازے بند کر دیں گے. تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات بہنیں خاموش ہوتی ہیں. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے کیے ہوئے کام پر وہ راضی ہے. تو ان کا حق ان کو دینا چاہیے. اور یہ وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی وارث کہے نا کہ میں نہیں لیتا, میں چھوڑ رہا ہوں, میں دستبردار ہو رہا ہوں, تو وراثت ایک ایسا حق ہے, شریعت مطہرہ نے ایسا حق بنا دیا کہ کوئی وارث اس حق کو لیے بغیر اس حق سے سبکدوش ہو بھی نہیں سکتا,
معاف بھی نہیں کر سکتا.
ہاں اگر وہ واقعتاً وراثت لینا نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب بہت دیے ہیں اور اسے اب مال وراثت کی حاجت نہیں ہے, تو اگر یہ لینا نہیں چاہتا تو نہ لینے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا.
ٹھیک,
اب اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی میری وراثت, مثال کے طور پہ کوئی بہن یا کوئی بھائی وہ اگر بہت اچھا اسٹیبلش ہے تو وہ اگر اپنے دیگر ورثہ کو چاہتا ہے کہ میری طرف سے میرے حصے سے سپورٹ ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حصے میں سے چاہے, مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے حصہ بنتا ہے, تو وہ کہے کہ آپ مجھے 10,000 روپے دے دو, میں بقیہ ترکے سے دستبردار ہوں. تو 10,000 بھی لے کر یہ وراثت سے نکل سکتا ہے,
یعنی کچھ بھی چیز
کچھ بھی لے لے,
پیسے
ضروری نہیں ہے,
بیڈ لے لیا, سامان لیا,
یہ کہ والد صاحب کی مجھے جو کار ہے یا والد صاحب کی بائک ہے وہ مجھے دے دیں, میں بقیہ ترکے سے دستبردار ہوں. اس طرح یہ بائک لے کر بھی دستبردار ہو سکتا ہے. اچھا اب اگر کوئی حصہ لے کر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی 10 لاکھ روپے حصہ بنتا ہے, وہ 10 لاکھ روپے اپنے حصے کی رقم لے اور اپنے بہن بھائیوں میں ایک ایک 2-2 لاکھ روپے بانٹ دیں, وراثت لے کر اس کا حق پہنچ گیا. اب جب اس کی رقم بن گئی تو اب یہ جس بھی وارث کی سپورٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے, بغیر وراثت کا مال لیے یہ وراثت سے نکل نہیں سکتا.
یعنی اس کے حل موجود ہیں, دارالتاہل سنت میں آپ وہ رابطہ کیجئے. الحمدللہ دارالتاہل سنت سے اس طرح کے سینکڑوں جوابات جاری ہوتے ہیں, اور اس چیز کا بھی حل چلیں آپ کو مل جائے گا کہ جو یہی باقاعدہ ایک جنرل صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی ایک نہیں لینا چاہ رہا یا بہن نہیں لینا چاہ رہی, اور اس کا بھی شرعی درست حل کر لیا جائے تاکہ کل کو پھر آگے جا کر مزید مسائل نہ ہوں. تو وہ جو صورت ابھی جمیل صاحب بتا رہے ہیں تو اس صورت پر عمل کرتے ہوئے آپ دارالتاہل سنت رابطہ کیجئے. الحمدللہ شہر کراچی کے اندر کنز الایمان مسجد میں دارالافتاء اہل سنت ہے, اسی طرح خارہ در میں بخاری مسجد میں دارالافتاء اہل سنت ہے, جامع مسجد اقصا صدر میں دارالافتاء اہل سنت ہے, دارالحبیبیہ حبیبیہ مسجد دوراجی کے اندر دارالافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے, فیض مدینہ نیو کراچی, اور جمیل صاحب خود ہی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, وہاں بھی دارالافتاء اہل سنت کی شاخ ہے, اور کرنگی میں بھی، رضا مسجد میں بھی، دارالتحلسن، یہ کراچی کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ بھی متعدد ایسے بڑے بڑے شہر ہیں کہ جہاں دارالتحل سنت کی باقاعدہ برانچز موجود ہیں، فیصل آباد کے اندر دارالتحل سنت ہے، لاہور میں دارالتحل سنت موجود ہے، ملتان میں ہے، گجراوالا ہے، سرگودا میں ہے، راولپنڈی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، اور اتنی شہر ہیں جمیل صاحب، اور کوئی رہتا نہیں ہے تقریباً حفظ ہیں الحمدللہ، بار بار میں تو ان کو یاد کرتا رہتا ہوں، دعا بھی کریں اللہ پاک کثرت فرمائے، اور مزید ہم ان افراد کے اندر بھی اور یہ دارالتحل سنت کی برانچیں مزید اور بڑے بڑے شہروں میں بھی پاکستان کے اندر یہ کھلتی رہیں، تو انشاءاللہ یوں رہنمائی کے ذرائع بھی ہمارے لیے وہ آسان ہوں گے، اور شریعت مطہرہ پر انشاءاللہ جو احکامات ہیں وہ ہم سیکھ کر اسی کے مطابق، بالخصوص یہ وراثت کے معاملات، طلاق کے معاملات، مالی لین دین کے معاملات، آپ ضرور کسی عالم دین مفتی صاحب سے مشورہ کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا حق دبا رہے ہوں، یا یوں نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی حق تلفی والے معاملات نہ ہوں، تو آپ اس کے حوالے سے ضرور ایک فتویٰ بھی باقاعدہ اپنے پاس رکھیں گے، تو آپ کے اپنے بھائی بھی آپ سے کوئی بدگمان نہیں ہوں گے، آپ کے خاندان والے آپ سے کوئی کسی طرح کے بدگمان نہیں ہوں گے کہ آپ نے یہ کیا معاملہ کر دیا، یہ کیسے ایسے ہو گیا، تو اس طرح آپ کے لیے آسانی رہے گی، جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ کافی ڈیٹیل سے، تفصیل سے ہم نے آج یہ اس مسئلے پر گفتگو کی ہے۔ دارالافتاء اہل سنت مجلس افتاء کی طرف سے ایک رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ منگوائیے، ہمارے دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں جن کے ہاں بھی کوئی اس طرح کے انتقال کا یا ایسا معاملہ ہو اور پھر ترکہ بھی موجود ہے، تو آپ اس رسالے کو آپ پڑھ لیجیے، آپ اس رسالے کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ شب برات پہ جن گھروں میں مرد حضرات نہیں ہوتے، عورتیں عرض کہتی ہیں کیا ہم قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں، ان کا جانا کیسا؟
جی، قبرستان جن گھروں میں مرد نہیں ہے تو
خواتین کو قبرستان جانا منع ہے، چاہے مرد گھر کے اندر موجود ہوں، مرد حضرات گھر میں موجود نہ ہوں، تو خواتین کو قبرستان جانا اس کی ممانعت ہے۔ اصل جو ان کو وہاں جا کے ایصال ثواب بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایصال ثواب خواتین گھر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں،
ٹھیک،
تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا چاروں کل پڑھ لیں، تو ان کا جو آپ کو ملنے والا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ان پر ملنے والے ثواب کو والد مرحوم، والدہ مرحومہ، یا دادا نانا، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ان کو آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، ثواب زندہ کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہم ایصال ثواب کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا صرف اسی کے لیے ہی ایصال ثواب
طور پہ، یہی
تو زندہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی فلاں مسجد میں جا کر دو یا چار رکعت نماز پڑھے اور پھر کہے کہ ہادی لی ابی ہریرہ، کہ یہ ابی ہریرہ کے لیے ہے، اس کا ثواب۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص اس مسجد میں جا کر دو رکعت یا چار رکعت نماز پڑھنے کی اپنے ساتھیوں کو ترغیب دلائی تھی، اور اس کا ثواب اپنے لیے خاص کروانے کی ان کو ترغیب دی تھی۔ تو یوں زندہ کو بھی سارے ثواب ہو سکتا ہے۔ تو گھر بیٹھے بیٹھے خواتین بھی جو نیاز کا کھانے کا اہتمام کریں، اور آس پڑوس میں یا غریب غربا میں یا اپنے ہی گھر والوں میں بھی وہ کھانا اگر کھلایا جاتا ہے تو اس پہ بھی ثواب ملے گا، اور گھر بیٹھے بیٹھے سارے ثواب کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار، کلمہ شریف، اور یہ شب براءت کا یہ جو موقع ہوتا ہے یہ براءت کی رات ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، تو ان مبارک راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمت خداوندی کا نزول اس راتوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔
ٹھیک ہے، سوال ہے کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو عشاء کی نماز پوری نہ پڑھ سکیں تو کیا مختصر کر سکتے ہیں، کتنی مختصر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا ہے چار سنت، چار فرض اور وتر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے یا کچھ اور طریقہ اختیار کرنا؟
چار رکعت سنت جو عشاء سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کی اگرچہ اس درجے کی تاکید نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت بیان کی گئی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ अब अगर किसी के पास टाइम कम है और इसको सफर पर जाना है या कोई भी इमरजेंसी सूरत,
या जैसे ये कह रहे हैं तबीयत भी खराब है,
तबीयत की नासाजी है, तो अब इसमें चार रकत फर्ज
ठीक
जो के फर्ज है, इसके बाद जो दो रकत पढ़ी जाती है ये सुन्नत मौकदा है,
ठीक,
तो ये पढ़ लें और तीन रकत वितर पढ़ लें। तो ये यूं चार, दो और तीन, नौ रकतें एक ऐसी हैं कि जिनको पढ़ना चाहिए, इनमें से किसी को भी ना छोड़ें।
मेरा ख्याल अभी बकसरत नमाजी नौ ही पढ़ते हैं, यानी अगर सत्रह रकते अगर कहें तो वो कोई मसाजिद में भी अगर इस चीज़ के मामूलात देखे जाएं, बाद ऐसे यानी जवान तो थके हुए होते हैं, वैसे भी वो कहते हैं कि काम काज और ये वो, बूढ़े सही पढ़ रहे होते हैं अलग, सत्रह सत्रह रकते भी पढ़ रहे होते हैं। और जो बूढ़ों के हवाले से आप पूछें, बड़ी खवातीन हैं या बूढ़े हैं, तो वो तो इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो कहेंगे सत्रह रखते ही हैं, ये पता नहीं नौ रखते किस तरीके से, ये दो सुन्नत करके और तीन वितर। लेकिन बहरहाल आपने जो नौ बताई कि इसमें कोई गुनाह वाला मामला नहीं होगा उसके।
हाँ, इसमें जैसे बकिया जो रकात है ना, जैसे चार रकात सुन्नत जो फर्जों से पहले हैं
जी, हाँ,
तो अगर कोई छोड़ दे तो गुनाह नहीं है,
सही
ना, उसके ऊपर मलामत है, क्योंकि वो इसी तरह जो दो रकात नफिल हैं, फिर तीन वितर, फिर दो नफिल हैं, तो ये जो आठ रकतें मजीद हैं, तो ये अगर कोई छोड़ देता है तो इसने कोई गुनाह नहीं किया, इससे कोई इताब नहीं होगा, इससे कोई मुआखजा नहीं होगा। लेकिन चार फर्ज, ये चूंकि फर्ज हैं, दो रकत सुन्नत जिसके बाद मुअक्कदा हैं और इसके बाद तीन रकत वितर जो के वाजिब हैं, तो इस एतबार से ये तीन किस्म की नमाजें हैं जिनकी टोटल रकत नौ होती हैं, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है,
ठीक है। और मेरा ख्याल बाद ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अब बुलूग के करीब आ रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनको पढ़ाई जा रही है, तो अगर कोई सुस्ती करता हो तो कम से कम इतनी ताकीद तो करें कि ये इतना तो पढ़े हैं।
जी बिल्कुल,
आगे साथ साथ नफिल का और दीगर चीजों का शौक पैदा किया जाए।
इन नमाजों के अलावा भी हमें दीगर नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। असर से पहले की चार रकत ये भी सुन्नत गैर मौकदा है, इसको भी पढ़ने का मामूल बनाए। इसी तरह जो नवाफिल मगरिब की नमाज के बाद दो सुन्नत के बाद नफिल होते हैं, जोहर के बाद भी दो सुन्नत के बाद नफिल होते हैं, तो उमूमी तौर पे नवाफिल और सुन्नत गैर मौकदा की अदायगी में अब बहुत ज़्यादा कोताही का सिलसिला जारी और सारी है। इबादत में ज़ोक शोक पैदा करने के लिए नवाफिल का और सुन्नत गैर मौकदा का भी हमें एहतिमाम करना चाहिए।
फजीलत है उनमें, हदीसों में कई ऐसी असर से पहले जो चार रकतें हैं, इसी तरह अगर जोहर की पूरी बारह रखते कोई पढ़ लेता है, बारह तभी होगी, वैसे तो पहली भी चार सुन्नत मौकदा हैं, चार फर्ज के बाद वाली भी दो सुन्नत मौकदा और दो नफिल फिर हो जाएंगे, तो बारह तभी होंगे जब नफिल भी उसमें शामिल हो जाए, तो इनकी भी सुन्नतों समेत नाज़रीन किराम इनकी फजीलतों को बयान किया गया। अगरचे ताकीदन सुन्नतों में से सबसे ज्यादा ताकीद सुन्नत फजर की है, जिसे फरमाया तुम्हारे ऊपर कोई घोड़े भी लेकर आ जाए तो तुम इसे तर्क ना करो, यानी दुश्मन यूं भी घोड़े भी चढ़ा दे एक तरह का, इसकी ये ताकीद बयान करना मकसूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीद फरमाई, इसलिए हमारे उलमा ने हुक्म के एतबार से, पढ़ने के एतबार से, क्याम के एतबार से इसका हुक्म फराइज के साथ ही वाजिबात वाला ही हुक्म बयान फरमाया है, और फिर इसके बाद सुन्नतें दीगर सुन्नतें मुअक्कदा हैं, फिर सुन्नतें गैर मुअक्कदा और आगे नवाफिल का सिलसिला। जितना हम पढ़ते जाएंगे नवाफिल के जरिए आदमी अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, फराइज के बाद यही जरिया है रब का कुर्ब हासिल करने का।
हादियों रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।